استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ لفظ، اور حضرت عائشہ کے لیے کتنی بڑی آنر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی۔ آج کے دور میں تو مسز فلاں کا نام آتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نام کے ساتھ تو شوہر کا نام نہیں لگتا، یعنی آپ کو کبھی مسز محمد نہیں کہا گیا، لیکن یہاں تذکرے میں یعنی زوج نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہا قالت، ان ام حبیبت بنت جحش رضی اللہ عنہ التی، کانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شقت، شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادم فقال لها، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاح۔ رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ہر نماز کے لیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے، بلکہ اسے مراد کیا ہے کہ جب پہلی دفعہ پاک ہوتی تو پھر غسل کرتی، کیونکہ بعض لوگوں کو اس سے ایک شبہ بھی لگ جاتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے کرتی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کی جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہر دفعہ جب بھی اپنے پیریڈ سے پاک ہو چکی ہوتی تو پھر ایک دفعہ غسل کر لیتی، اس کے بعد اگر بلڈ آتا بھی تو اس کو کچھ بھی نہ شمار کرتی اور نماز پڑھتی۔ اور پیچھے ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ ایسی عورت غسل تو ایک دفعہ کر لے گی، لیکن جو وضو وہ ہر نماز کے لیے الگ سے کرے گی۔ غسل حیض کا طریقہ درج ذیل ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن غسل المحيض، فقال، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتحر بها۔ فقالت أسماء، وكيف أتتحر؟ فقال، سبحان اللہ تطہرین بها۔ فقالت عائشة رضی اللہ عنہا، کأنها تخفی ذلك تتبعین اثر الدم وسألته عن غسل الجنابۃ فقال، تأخذ ماء وتطهروا وتحسنوا الطهور أو تبلغوا الطهور ثم تصبوا على رأسها وتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا یعنی کاٹن بٹ جیسے ہوتی ہے روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دے. پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس ایک حدیث میں دو طرح کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ غسل حیض کیسے ہوگا اور دوسرا غسل جنابت کیسے ہوگا، اور پوچھنے والی اسماء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلط طریقے پہ عمل کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان پوچھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے میں بیری کے پتوں کی بات کی کیونکہ اس دور میں صابن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور آج انہی پتوں کے ایکسٹریکٹ بنا کے اور اس سے صابن اور جو چیزیں بن چکی ہیں وہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہیں. تو آج کے دور میں آپ کو یہ سوچ لے کہ آج تک تو ہم صابن کے ساتھ غسل کرتے تھے، ہم نے تو کبھی بھی بیری کے پتے استعمال نہیں کیے. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسے، اس میں کیا پھر یہ بدعت نہیں ہوگی کہ ہم صابن استعمال کریں اور اللہ کے نبی نے بیری کے پتے کہتے؟ تو وہی بات ذہن میں رکھیے جو پیچھے بھی گزر چکی کہ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا وہ چیز جو ہوتی ہے وہ یعنی دین کے اندر نئی چیز اضافہ ہے. باقی رہ کی بات کہ دنیاوی چیزوں میں ترقی، وقت کے ساتھ لیٹسٹ چیزیں، اس کو اور شکلیں ہیں. مثلا پہلے صرف صابن تھا، اب لیکوڈ سوپس بھی اس کی جگہ لے رہے ہیں. آج بھی کہیں جگہ آپ دیکھیں صرف فوم ہوتا ہے، جھاگ ہوتی ہے. خاص طور پہ جب آپ ایئرپورٹس پہ یا کہیں ایسی پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں تو آپ جب پش کرتے ہیں تو اس کے اندر سے فوم نکلتا ہے جھاگ کی طرح کا. اسی طرح خوشبو، سپرے، کئی قسم کی کلیننگ چیزیں ہو گئی ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم ایک وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، نہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صابن سے ہاتھ دھونے میں ثواب ہوگا. اگر اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے تو پھر تو نیکی اور بدی کی بات ہے. تو بہرحال اس دور میں بیری کے پتوں کے ساتھ صفائی کی جاتی تھی، اور اس کے اندر ساری چیز تو وہی ہے جو پیچھے گزر چکی غسل جنابت کے طریقے میں. صرف اس میں ایک نئی چیز ہے، اور وہ کیا کہ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی کرو. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز، شاید ہمارے کلچر میں بالکل بھی اس کا رواج نہیں ہے، لیکن جیسا کہ خواتین جانتی ہیں کہ پیریڈز کی ایک اپنی سمیل بھی ہوتی ہے، گندگی کا احساس بھی ہوتا ہے. تو کوئی بھی عطر یعنی کوئی ایسی چیز جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر اس کو روئی کے ساتھ لگا کر اس جگہ سے جہاں سے خون آتا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اس کے ارد گرد کی جگہ اور جہاں تک بھی ہاتھ جا سکے صاف کر لیا جائے، تو اس سے ایک تو وہ بدبو چلی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ پاکی کا احساس ہوتا ہے، تیسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے کہ بعض لوگوں کو جو پیریڈس کے پرابلمس چلتے رہتے ہیں، مثلاً جیسے استحاضہ کا پرابلم ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، اگر کسی کو بلیڈنگ رہتی ہے اس کے بعد بھی تو اس عمل کے بعد بلیڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. अब इसके अंदर आप हिकमतें देखें तो क्या होंगी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि जैसे टेंचर या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो जख्मों पे भी लगते हैं तो जख्म भर जाते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर कोई इस अमल को करता है तो फिर प्योर इतर हो, क्योंकि अल्कोहल वाले जो परफ्यूम्स है उसके अंदर तो ऑफ कोर्स कोई पता नहीं कोई और ही इफेक्ट्स ना हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता और आज के दौर में साबुन भी खुशबूदार होते हैं तो उसके साथ भी तहारत हासिल की जा सकती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हज़रत असमा समझी नहीं, अल्लाह के नबी के बात करने का अंदाज़ कितना खूबसूरत था, नपतुला अंदाज़ था। आपने ये नहीं कहा क्या करो वो करो, बस क्या कहा कि बस इसके साथ रुई के फाहे के साथ पाकी करो। तो पहली दफ़ा में हज़रत असमा नहीं समझी कि कैसे पाकी करूँ अल्लाह के नबी, तो उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी मदद की। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर औरत मर्द से या मर्द औरत से ऐसा कोई मसला पूछता है तो किनायतन बात की जा सकती है, और पूछने वाले को भी बात समझ आनी चाहिए। हर चीज़ उस वक्त ना भी समझ आए तो बाद में किसी औरत से पूछा जा सकता है। मसलन उस वक्त तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थी और आपने ये बात देख ली। आज के दौर में क्या करें, मसलन आपको कोई मसला पूछना है और किसी भी इमाम से पूछना है या आलिम से, पहली बात तो याद रखिए कि इल्म वाले से पूछा करें, दाढ़ी वाले से नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा बेचारा एक शख्स इमामत के मनसब पे फायज़ होता है, उसने हिफ्ज़ किया होता है, उसकी तजवीद अच्छी होती है, लोग उसको 5 वक्त की नमाज के लिए रख लेते हैं क्योंकि उसकी स्पेशलिटी कुरान है, तजवीद है। लेकिन हम उसको दाढ़ी वाला होने की वजह से ये इमाम समझ के हम उससे मसाइल पूछते हैं, तो ये उसके ऊपर भी ज्यादती होगी ना, बोझ होगा। और अगर वो अपनी इज्जत रखने के लिए कह देता है कुछ तो गलत हो तो भी गलत बात है। और अगर ये ऐसे ही है कि जैसे आप बिजली का बिल जमा करवाने गए और आप चले गए सुई गैस के ऑफिस में, और हमारे यहाँ ऐसी मजहबी तौर पे बड़ी गलतियाँ करते हैं लोग कि हर शख्स को बस एक ही लेवल पे समझते हैं। तो बहरहाल अगर किसी मर्द से आप पूछ रहे हैं तो आपको हया मानने आती है तो उसकी बीवी के जरिए पूछवा लें, अकेले में ना हो वो पास हो, या अगर वो बात कोई जो पूछे फ़ोन पे पूछी जा सकती है, आमने सामने ये बात ना हो सके, और बीच में किसी औरत की मदद भी ली जा सकती है, और अगर औरतों के मसले हैं तो वो औरतें भी बता सकती हैं। तो बहरहाल इसके अंदर ये चीज़ वाज़े थी। लेकिन आप देखिए कि जुनाबत के गुसल में फिर क्या फ़र्क है, अगर आप इस हदीस को सामने रखें तो दोनों तरीके बिल्कुल सामने हैं। जहां हैज़ की बात हुई तो कहा कि बेरी के पत्ते डालकर हैज़ के खून से पाकी हासिल करो, फिर सर पर पानी डालो, फिर खूब अच्छी तरह मलो ताकि पानी बालों की जड़ों तक चला जाए, फिर सारे बदन पर पानी बहा दो। ये सिंपल तरीका है। आगे देखें अगर जुनाबत का तरीका, तो आपने उसमें एक इजाफा क्या किया कि पहले पानी से अच्छी तरह शर्मगाह धोनी चाहिए क्योंकि उसको कोई भी गंदगी लगी हो सकती है, फिर दूसरी बात है सर पर अच्छी तरह पानी डालकर मलना ताकि बालों की जड़ों तक पानी चला जाए। फर्क समझ में आ रहा है, यानी जुनाबत के गुसल की शर्त क्या है कि कम से कम बस पानी बालों की जड़ों तक चला जाए, लेकिन हैज़ के अंदर पूरे सर के बालों को भी देखना है और इसके अंदर भी बालों की जड़ों तक है। कैसे है दोनों की बात, यानी हैज़ का मामला चूंकि महीने में एक बार होता है तो उसमें अगर कोई बाल खोल लेती है औरत तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उसमें भी कुछ ऐसे कल्चर हैं कि जहां नहीं खुलते तो उसकी बात अगली हदीस से मालूम होगी। औरत के सर के बालों की जड़ों में चोटी खोले बगैर पानी पहुंच सके तो चोटी खोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर ना पहुंच सके तो खोलना ज़रूरी है। अन उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा कालत कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी इम्रातुन अशद्दुन दफरा रासी अफ अन कुदुहु लिगुस्ल जनाबती, काला ला इन्नमा यकफीकी अन तहसी अला रासकी सलास हसयातिन सुम्म तुफीदीन अलैकिल मा फततहरीन। रवाहु मुस्लिम। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने सर पर चोटी बांधती हूँ, क्या गुस्ले जनाबत के लिए खोल लिया करो? आपने इरशाद फरमाया नहीं, सर पर 3 लप पानी डाल लेना काफ़ी है, इसके बाद सारे बदन पर पानी बहाकर पाक हो सकती हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। एक और हदीस भी इसी में है। अन आयशत रदी अल्लाहु अन्हा أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ دونوں حدیثوں میں دو مختلف باتیں. پہلے ایک نے پوچھا تو آپ نے ان کو کہا کہ صرف بالوں کی جڑوں کو گیلا کر لو اور پانی کو بہا لو. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دوسری بیوی تھی تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ بال کھول لو اور غسل کرو. کیا یہ ڈسکریمینیشن ہے؟ نہیں. آپ غور سے دیکھیے تو پہلی عورت جو تھی وہ غسل جنابت کے لیے پوچھ رہی تھی اور دوسری جو تھی وہ حیض کے لیے پوچھ رہی تھی. اسی سے پھر علماء کرام نے یہ بات لی کہ غسل حیض کے لیے بال کھولنا لازمی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مہینے کی چیز ہے. لیکن غسل جنابت میں ایک تو یہ ہے کہ تکلف کی بات ہے, دوسری یہ ہے کہ کوئی انیوژل وقت ہو سکتا ہے, پھر ایک سے زائد بار بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, تو اس میں بالوں کی جڑیں بھیگ جائیں تو ٹھیک ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ بال بھاری ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے بال ہو سکتا ہے تھک تھے, ظاہر چھوٹی عمر کی تھی. ام سلمہ بڑی عمر کی خاتون تھیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ 4 بچوں کی ماں تھیں, تو ہو سکتا ہے ان کے بالوں کا بھی فرق ہو. لیکن حکم جو ہے وہ واضح ہے. غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, تو لہٰذا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اب چھوڑ دے. جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ جمعے کے روز کے بارے میں غسل کیا ہے؟ مسنون. اس کتاب میں, اس چیپٹر میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب غسل کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں, بلکہ کیا ہے, یہ مسنون ہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زور دیتے تھے, لیکن پھر آہستہ آہستہ جب لوگ عادی ہو گئے تو آپ پھر اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے تھے. تو مسنون کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ لفظ پڑھیں مسنون, مسنون دعائیں, تو کیا مطلب ہے؟ سنت. سنت سے مسنون ہوتا ہے اور قرآنی سے قرآن کی بات ہوتی ہے. تو کیوں جمعے کے روز غسل کرنے کی بات کرتے تھے؟ اس لیے کہ مسجد میں جب اتنے زیادہ لوگ ہوں گے, پاس پاس کھڑے ہوں گے, ایک دوسرے کے پسینے کی بو, گندگی کی بو. اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے, طہارت کا دین ہے. اسی بات کو اگر قیاس کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جیسے آپ لوگ, ہم سب اگر کلاسز میں آتے ہیں اور ایک ہال میں بیٹھتے ہیں اور قریب قریب بیٹھتے ہیں جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے, تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو ممکن حد تک پاک صاف ستھرے اور اتنی خوشبو ہو ہمارے پاس کہ جو صرف ہمیں آئے, کم از کم ہماری بدبو دوسروں تک نہ پہنچے, تو یہ پسندیدہ عمل ہے. اسلام کو بکھرے ہوئے رہنے کو نہیں کرتا. اگر آپ میں سے کسی کو کلاس میں فوکس نہیں ہوتا یا نیند آتی ہے یا آپ کی توجہ بڑھتی ہے, تو آپ کل سے یہ چیز آزما کے دیکھیں کہ آپ آنے سے پہلے ہلکا سا غسل کریں. پانی اب گرم ہے, مشکل بھی نہیں, نہ گھروں کے اندر سردی ہوتی ہے کہ آپ سوچیں کہ سردی میں غسل کرنا ممکن نہیں. اچھی طرح سے کنگھی کریں, سر میں اگر تیل ڈال لیں, یعنی آپ کو دیکھ کے فیلنگ آئیں دوسرے کو بھی کہ آپ صاف ستھرے ہیں. کوئی بہت بیمار ہوتا ہے نا تو غسل کرتا ہے تو اس کے بعد آدھی بیماری اس کی چلی جاتی ہے اور سستی اور اکساہٹ جو یہ ختم ہو جاتی ہے. خاص طور پہ بھی جب یونیفارم ہوتے ہیں, جو آپ ایک ہی یونیفارم پہنتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ دن مقرر کریں کہ آپ نے ایک دن پہننا ہے تو دوسرے دن, اگر پہننا ہے تو تیسرے دن چینج کریں. اگر آپ کے پاس ایک ہی سوٹ ہے تو آپ اس کو رات کو دھوئیں, اگلے دن استری کر کے یا ویسے جیسے بھی پہنیں. ایک اور چیز اسی سے سائڈ پوائنٹ ہے کہ بعض لوگ عبایا پہنتے ہیں اور ہر وقت چونکہ پہننا ہوتا ہے, کچھ کو عادت ہوتی ہے تو وہ پہنے ہی رکھتے ہیں تاکہ اور لوگ ڈریں ہمارے ابایوں سے کہ یہ تو گھر میں بھی پہنتے ہیں. یقین کریں, میں نے ایک کسی نان مسلم سے یہ بات سنی کہ کیا مسلم خواتین اپنے گھر میں بھی مطلب پورے ابایوں میں اور نقاب میں اور اس طرح رہتی ہیں, تو یہ ایک تصور بن جاتا ہے نا. تو بہرحال اگر ایسی چیز ہے آپ کا ابایا کوئی عام یوز کرے تو اس کو بھی دھوئیں. क्योंकि मैंने बहुत फील किया, आप किसी को गले मिलते हैं ना तो एकदम उसकी स्मेल आती है, और वो एक बड़ी खास सी स्मेल होती है जो अबाये में से आती है, और उसकी वजह ये है कि बाहर से मिट्टी पड़ती है और बार बार पहनने से पसीना कई बार दिन में आता होगा, झुलता होगा, तो ये सारी चीज़ें भी दीन का एक हिस्सा है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए।